وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم القرآن أو علمه. ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، امت کے لیے عام طور پر اور اس محلے کے لیے خاص طور پر. امت کے لیے تو اس طرح کے ایک حافظ کا اور اضافہ ہو گیا امت، اور آپ کے لیے خاص طور پر کہ آپ کے محلے سے ایک بچے نے حفظ کیا. اگر یہی ایک نعمت جس پر اگر ہم اس پر غور کر لیں تو یہی جان دے دینے کے لیے کافی ہے، اپنی جان کھپانے کے لیے کافی ہے. دیکھیے، پہلی وحی جب نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ پانچ آیتیں شروع میں نازل ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور سرور عالم سید الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پڑھیے اقرا. آپ نے جو الفاظ فرمائے، دیکھیں بات یہ ہے، ہم میں سے کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی بلوچی، کوئی سرائیکی وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی سے اس کی مادری زبان کا کوئی لفظ ادا کرنے کو کہا جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھئی آپ کی مادری زبان فلاں ہے، آپ یہ اس زبان کا ایک لفظ ذرا بولیے، اپنی زبان سے ادا کیجئے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کی ادائیگی. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان یعنی عربی کا ایک لفظ بولیے اقرا، اور آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری. اس کا سیاق و سباق کے اعتبار سے جو بہتر ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. یہ لفظ جو تم بول رہے ہو نا، یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بغل گیر ہوئے اور دبایا، اور اتنا دبایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی روح نکلتی، کہ اب مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی. اتنا دبایا، پھر کہا اقرا، آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقاری، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. دوبارہ ایسے ہی کیا، سہبارہ ایسے ہی کیا، اور پھر جب یہ عرض کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جو جس کلام کے بارے میں کچھ دیر پہلے آپ فرما رہے تھے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، وہ جاری ہو گیا، وہ زبان پر جاری ہو گیا. گویا سید الانبیاء سرور عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب، اصل میں بات یہ تھی کہ یہ تو بات پکی بات ہے کہ عربی زبان تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو وہی نازل ہو رہی تھی عربی میں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، پھر آپ نے یہ جو فرمایا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو بے شک عربی تو تھی لیکن اس کی نسبت تبدیل ہو گئی تھی، نسبت تبدیل ہو گئی تھی، وہ اب اللہ کا کلام بن کر نازل ہو رہے تھے، یہ الفاظ اللہ کا کلام بن کر نازل ہو رہے تھے، اور اللہ کا کلام کسی مخلوق پر جاری اس کی زبان پر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ عام طور پر جو جانور وغیرہ ہیں یہ انسان کے الفاظ، انسانی جو زبانیں ہوتی ہیں ان کے الفاظ نہیں بولتے، لیکن جو جانور بولنے لگے اس کی بہت قیمت لگتی ہے. مثال کے طور پر ایک جانور طوطا ہے، یہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس بات کی، مشاہدے میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ انسان کے جو زبان سے سن لیتا ہے اس کو یاد کرتا ہے پھر بولتا ہے، چاہے موقع محل ہو نہ ہو. ایک آدمی کی طوطے نے یہ سیکھ لیا تھا، دریچے شک دریچے شک. اب کوئی بھی مسئلہ ہو، یعنی اس میں کیا شک ہے، فارسی کے الفاظ ہیں دریچے شک. تو ایک مرتبہ آدمی کا موڈ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ان کا کوئی موڈ آف ہوگا. اب وہ بات بات پہ یہی کہہ رہا تھا، دریچے شک دریچے شک. تو اس نے کہا، ارے بھائی کیا میں پاگل ہوں جو تو میری ہر بات کے جواب میں دریچے شک ہی کہتا ہے. تو اس نے پھر یہی کہا، دریچے شک، اس میں کیا شک ہے. بہرحال وہ موقع محل ہو یا نہ ہو، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے مثنوی میں، ایک آدمی جو مرتبان وغیرہ اس تیل کا کاروبار کرتا تھا، اس نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، وہ بلاتا تھا گاہکوں کو کہ آئیے آئیے، جیسے آج کل گاہک بلاتے ہیں، آئیے آپا اور خالہ جان یہاں آئیے ہمارے یہاں دیکھیں. تو ایسے ہی اس نے سکھایا ہوا تھا کہ وہ گاہکوں کو بلایا کرتا تھا، بولنے والا طوطا تھا. ایک مرتبہ اس سے بوتل گر گئی اور وہ سارا اس کا جو تیل تھا وہ گر گیا. اس کو بہت غصہ آیا دکاندار کو، اس نے پٹائی لگائی، اتنی پٹائی لگائی کہ اس کا سر گنجا ہو گیا طوطے کا. میں طوطا بھی ناراض ہو گیا. بچوں آپ لوگوں کے اعتبار سے سنا رہا ہوں، یہ آپ کی رعایت کرتے ہوئے یہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے. تو وہ طوطا ناراض ہو گیا، اس نے بلانے ہی چھوڑ دیا گاہکوں کو. پہلے وہ بلاتا تھا تو لوگ بہت آتے تھے دکان پہ، ارے طوطا بلا رہا ہے اور ایسے الفاظ بول رہا ہے بالکل ہمارے. تو وہ ناراض ہو گیا، اس نے بہت کوشش کی، ارے بھائی تو کچھ بول تو صحیح. وہ بول کے ہی نہیں دیا، بول کے ہی نہیں دیا. کئی دن گزر گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بالکل نیا نیا تازہ گنجا ہوا تھا، ایک آدمی سر منڈایا تھا اس نے، وہ وہاں سے گزرا دکان کے سامنے سے. اس نے کہا، اچھا آپ نے بھی تیل کی بوتل گرائی ہوگی، آپ نے بھی تیل کی بوتل گرائی ہوگی جبھی کسی نے مار مار کے آپ کو گنجا کر دیا ہے. اب موقع محل ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ بولتا ہے. طوطے کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی. تو آپ دیکھیے طوطے کتنے مہنگے فروخت ہوتے ہیں، جو اس طرح کے طوطے ہوتے ہیں، مثلا جو کلمہ پڑھتا ہو یا اور جو انسانی ہمارے اردو کے الفاظ بول رہے ہیں، عربی کے الفاظ بول رہے ہیں، تو ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک مخلوق ہو کر ہم اس کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری زبان بول رہے ہیں. اگر کوئی کہے بھائی آپ نے 2 لاکھ روپے کا طوطا کیوں خرید لیا، تو وہ کہے گا کہ بھائی دیکھو تو صحیح، اس کو دیکھو تو صحیح، اس سے باتیں کر کے تو دیکھو پہلے، پھر پتا چلے گا کتنا قیمتی ہے، کیوں میں نے 2 لاکھ کا خریدا. اور جب آدمی اس سے باتیں کرے، اس کی باتیں سنے، تو معلوم ہوگا ہاں بھائی، وہ بھی کہہ اٹھے گا ہاں واقعی بھائی تم نے صحیح قیمت ادا کی اس. تو ہم مخلوق ہو کر لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں ایسے طوطے کو خریدنے کے لیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ جانور ہو کر ہم انسانی الفاظ بول رہا ہے، ہماری زبان کے الفاظ بول رہا ہے، اس پر ہم قیمت لگاتے ہیں. اس سے زیادہ پیار اللہ کو آتا ہے جب کوئی کلام پڑھتا ہے کہ یہ انسان ہو کر میرا کلام اس کی زبان پر ہے. ارے ہماری ہم تو صفت مخلوقیت کے ساتھ اس سے اس کی قیمت لگائیں گے، اللہ تعالیٰ صفت خالقیت کے ساتھ قیمت لگاتے ہیں. تو میرے دوستوں، ان بچوں کا کیا مقام ہے، ان قرآن پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، یہ تو اس دن پتا چلے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب یہ صحیفے کھلیں گے، جب آخرت کا دن ظاہر ہوگا، دنیا کی کرنسی وہاں ختم ہو جائے گی. الْيَوْمَ عَمَلٌ وَغَدًا حِسَابٌ، آج تو عمل کا وقت ہے، کل حساب کا وقت ہوگا، جب حساب کا وقت ہوگا اس وقت پتہ چلے گا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، حالانکہ عربی کے الفاظ تھے، وہ تو دراصل ان کی نسبت تبدیل ہو گئی تھی، وہ کلام الہی بن کر نازل ہو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری، آپ کی طرف سے، میری طرف سے، امت کے ایک ایک فرد کی طرف سے اس وقت تکلیف اٹھائی. وہ تکلیف جو آپ نے فرمایا نا، تین دفعہ مجھے دبایا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں تک کہ مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، یہ دراصل تکلیف اٹھائی ہے میری اور آپ کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کی طرف سے، کہ آج ہمارے ایک ایک بچے کی زبان پہ قرآن جاری ہو جاتا ہے. بس اس کی قدر کریں، اس کلام الہی کی ہم قدر کر لیں تو ہمارا کام بن جائے. میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نزل جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئے. وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں ان کے، کہ ہم اپنے، ہم خود تھوڑی نازل ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں بھیجا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہم نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ نازل ہوئے اور صلی اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، فاخبره انه ستكون فتنه، آپ کو یہ خبر دی کہ ان قریب آپ کی امت میں فتنے ظاہر ہوں گے. اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی تو اپنی امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا، قال مل مخرج منہا یا جبرائیل، ان فتنوں سے باہر نکلنے کا راستہ، طریقہ کیا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی کتاب، یعنی قرآن کریم، بس یہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہوگا. تو کسی درجے میں ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیں، کسی بھی درجے کا ہو، وہ تعلق فائدے سے خالی نہیں ہے. ایک مرتبہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اکیلے تھے. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بھائی تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغ اور دعوت کے کام کو زندہ فرمایا. امت پر ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ امت نہیں دے سکتی. تو ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیت تھے، شیخ تھے، وہ مرید تھے ان کے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ تھے ان کے، دونوں اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زمانے میں بینائی جاتی رہی تھی، نابینا ہو گئے. تو فرمایا کہ یحییٰ، مولوی یحییٰ، کمرے میں کوئی اور بھی ہے میرے اور تیرے علاوہ؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، کوئی بھی نہیں، میں اور آپ ہی ہیں. فرمایا پھر بھی دروازہ بند کر دے. دروازہ بند کروایا، پھر فرمایا میرے سامنے آ کے بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. فرمایا اللہ کا نام کسی صورت میں بھی فائدے سے خالی نہیں، بس یہ بات بتانی تھی. اتنا اہتمام کروایا، دروازہ بھی بند کروایا، سامنے بٹھایا، یہ بھی پوچھا کہ کوئی اور تو نہیں ہے میرے اور تیرے علاوہ، اور پھر یہ بات فرمائی کہ اللہ کا نام کسی صورت میں فائدے سے خالی نہیں. ارے بھائی، میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا، وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، وہ ایک ورق کے، روایات میں آتا ہے ایک ورق کے برابر رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کل اس کو اور، بس جو رہ گئی ہے اس کو ختم کریں گے اور ہم حملہ کریں گے اہل زمین پر. اور اگلے دن پھر وہی اسی حالت پہ واپس آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے امر الہی سے. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ یہ کہیں گے انشاءاللہ جو باقی دیوار رہ گئی ایک ورقے کے برابر اتنی پتلی اس کو ہم کل چاٹ لیں گے اور پھر حملہ کریں گے. یہ انشاءاللہ کہنا بس اس دن وہ اتنی اگلے دن جب آئیں گے ان کو اتنی ہی ملے گی ورقے کے پتلے پن کے برابر, بس اس کو چاٹ کے اور وہ حملہ کریں گے اہل زمین پر. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ ہر طرف سے اتر رہے ہوں گے ڈھلان کی طرف اوپر سے نیچے کی طرف. تو یہ انشاءاللہ کہنا اللہ کا نام کافروں کو فائدہ دے گیا, یہ کافر ان کو فائدہ دے گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی دلیل کہ اللہ کا نام اگر کافر بھی لیتا ہے نا کافر وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. چے جائے کہ مسلمان ایمان والا وہ اللہ اللہ کرے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اور پھر اللہ کا نام کا بھی اعلیٰ ترین درجہ کلام الہی قرآن پاک وہ پڑھے کتنا کتنا اس کے اللہ درجات بلند فرمائیں, کیا کچھ اس کو اللہ عطا فرمائیں. تو بس بھائی کسی درجے میں ہم اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو یہ جو حدیث میں فرمایا گیا نا فتنے ظاہر ہوں گے آپ کی امت میں اور ان سے نکلنے کا راستہ بس قرآن کریم ہے. یہ تو اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تجوید سیکھے پھر اس کو حفظ کرے پھر اس کے معنی اور مطالب کو سمجھے اور عالم بنے وغیرہ وغیرہ, یہ تو اللہ جس کو عطا فرمائے بہت اعلیٰ درجہ ہے کوئی شک نہیں. لیکن اگر ایک آدمی روزانہ تلاوت کرتا ہو, بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا ایک آدمی کی تجوید صحیح نہیں ہے وہ نورانی قاعدہ ہی پڑھ رہا ہے, یہ بھی تو قرآن کا ہی گویا کہ تیاری ہے اور قرآن کریم کو ہی درست کرنا ہے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے قرآن کریم میں ہی شامل فرمائیں گے کیونکہ قرآن کریم کے لیے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ قرآن کریم ہی کی تیاری ہے, اسی کو پڑھنے کے لیے ہے. تو کسی درجے میں ہمارا تعلق ہو قرآن کریم سے بس ہم یہ برکت سے خالی نہیں فائدے سے خالی نہیں. سوچنے کی بات ہے کہ کتنے آبادی ہیں یہاں کی پاکستان کی, 17 کروڑ ہے 15 کروڑ, چلیے 15 کروڑ میں ایمان والے 10 کروڑ تو ہوں گے, 10 کروڑ ایمان والے ہوں گے, ان میں سے ہٹا دیجئے 3-4 کروڑ بچے ہوں گے جو ابھی نابالغ ہیں ان کو ہٹا دیجئے, پھر بھی 7-8 کروڑ تو ہوں گے بالغ مرد اور عورت جو مسلمان ہیں. اگر ان تمام مردوں اور عورتوں کا صبح اٹھ کر وہ پڑھیں کلام الہی وہ اوپر جا رہا ہے, 8 کروڑ انسانوں مردوں عورتوں کا کلام الہی ان کی تلاوت اوپر جا رہی ہے, تو کیا عذاب اترے گا؟ جو یہ اس وقت حالات ہیں یہ ہوں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح میرے دوستو. ایک مرتبہ نورانی قاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے ہمارے اکابر بزرگوں میں سے تھے. ایک مرتبہ یہ ان کے پاس حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے کوئی خلافہ میں سے کوئی صاحب آئے, رات کے وقت پہنچے پانی پت میں, انہوں نے کہا کھانا وغیرہ کھلایا تواضع کی اور پھر فرمایا کل صبح میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا مگر ابھی یہ نہیں بتا سکتا وہ کیا چیز ہے, صبح دکھاؤں گا ایک چیز آپ کو. میں نے کہا جی بہت اچھا, لیکن بہرحال تجسس رہا کہ نہ جانے کیا چیز ہے جو یہ دکھانا چاہتے ہیں. صبح فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کر پانی پت کی گلیوں میں لے کر ان کو نکلے, تو पानीपत के एक एक घर से फजर की नमाज के बाद सातों किरातों में किरात सबा में कुरान करीम के पढ़े जाने की आवाजें आ रही थी। फरमाया ये चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हम तो न जाने क्या क्या चीजें दिखाते हैं, दिखाने की ये चीज थी। फरमाया ये चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो बरकत का वो जब ऐसा होता था तो वो कहते हैं हम अपने बुजुर्गों से सुना है, आप पूछ लीजिए, जो बरकत का जमाना था जी, महंगाई का नामो निशान नहीं था, बरकत थी, आपस में इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, बरकतें थी, रहमतें थी अल्लाह की। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि जब ये ऊपर जाएगा तो क्या नीचे वो अजाब उतरेगा, फितने उतरेंगे। इस ये फरमाया हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, भाई आपकी उम्मत में फितने जाहिर होंगे। दरिया फरमाने पे फरमाया, अर्ज किया कि उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, फमल मखरजु मिनहा या जिब्राइल, उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है उन फितनों से। फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब। और ये भी कोई पाबंदी नहीं कि आप तीन सिपारे रोज पढ़ें, एक सिपारा रोज तिलावत करें, आप एक रुकू कर लीजिए। मुझे याद आया एक मरतबा हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, थाना भवन तशरीफ लाए हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उनकी आमद पर हजरत ने 39 खाने बनवाए। उस्ताद थे तो फरमाया भाई ये क्या किया तुमने, 39 खाने तुमने बनाए, इतने खाने ढेर लगा दिया तुमने। फरमाया इसकी वजह तो आप ही हैं। फरमाया मैं कैसे हूं, तो हजरत ने अर्ज किया कि आप, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया कि हजरत आप अगर तशरीफ लाते रहा करें तो ये ना हो, आप तो तशरीफ ही नहीं लाते, अब आप तशरीफ लाए हैं तो फिर इसलिए मैं मोहब्बत में इतने खाने बनवा लिए मैंने। तो फरमाया इसकी अर्ज किया कि इसकी वजह तो आप ही हैं, आप अगर तशरीफ लाते रहा करें तो ऐसा ना हो। तो बातें होती रही, कुछ देर के बाद अर्ज किया हजरत ये मेरी तसनीफ का वक्त है, दो घंटे मैंने तसनीफ के लिए मुख्तस कर रखे, निजाम उल औकात था हजरत का। और हजरत ने फरमाया मेरे नजदीक वो आदमी है ही नहीं जो अपने मामूलात को जब्त करके ना रखे, निजाम उल औकात ना बनाए और लिख के ना रखे। पेंसिल से लिख लीजिए, सर्दी में गर्मी में औकात आगे पीछे होते हैं तो आप पेंसिल से बनाइए। हमारे हजरत ने हमें ये सिखाया भाई पेंसिल से कर लो, फिर उसको मिटा लो, गर्मी में औकात तब्दील हो गए, सर्दी के औकात तब्दील हो गए, लेकिन बनाओ निजाम उल औकात, इसमें बरकत होती है वक्त में, बुजुर्गों का मुशाहिदा है। हजरत की क्या बात थी, उनके मलफूजात, उनकी तालीमात को पढ़कर तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। एक दफा वो मौलाना फारूक साहब मुद्दज़िलों मक्का वाले जो हैं, मक्का मुकर्रमा वाले मौलाना फारूक साहब तबलीग के अकाबिर में से हैं, वो हमारे यहां तशरीफ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहां तशरीफ लाए थे। मैंने उनसे अर्ज किया हजरत कुछ बयान भी फरमाई, तो फिर उन्होंने जुमेरात का वक्त दिया, जुमेरात को इस जुमेरात से पिछली जुमेरात को उनका बयान हमारे यहां हुआ था अशरफुल मदारिस, तो उस मौके पे मेरे दिल की बात फरमाई उन्होंने कि भाई उनके एक आदाब मुआशरत मैंने पढ़ी किताब, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आदाबुल मुआशरत, मुझे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मैं तो ये ऐसा लगता रहा कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। मैंने कहा आज तो इन्होंने मेरे दिल की बात कही, यही एहसास मेरा भी था। एक दफा मैं मलफूजात का मुताला कर रहा था, उसमें ये लिखा हुआ देखा मैंने कि भाई देखो बाज औकात ऐसा होता है कि दोस्त वगैरह अहबाब कहीं जमा हो रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हैं, और तुमने ये सोचा भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं इतने काम करूंगा, कुछ कुछ लिखूंगा, कुछ पढ़ूंगा, कुछ मुताला कर लूंगा, میں کیوں جاؤں، میرا وقت ضائع ہوگا وہاں جا کے، وہاں کیا ہوگا، باتیں ہوں گی، کھانا ہوگا، اور میں کچھ کام کر لوں گا یہاں، یہ سوچ کر ہم نہیں. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہم نے اسی وجہ سے ہم رکے. فرمایا اس میں تو یہ ہے کہ تم نے ان کی طرف اس بات کو منسوخ کیا، دوستوں کی طرف، کہ وہ تمہارا وقت ضائع کریں گے. اس میں تو یہ ہے، تمہیں تو یوں سوچنا چاہیے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں اپنے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں. یہ سوچ کر رکو، اگر رک رہے ہو دوستوں میں نہیں جا رہے تو یہ سوچ کر رکو کہ میں اپنے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں. اور یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے کہ وہ میں جاؤں گا وہاں میرا وقت ضائع ہوگا، وہاں پہ باتیں ہوں گی، کھانا ہوگا، پھر ہم آ جائیں گے. تو گویا آپ ان کی طرف منسوخ کیا. میں نے کہا یا اللہ اب تک جو ہوا میں معافی چاہتا ہوں. نہ جانے کتنی دفعہ ہم اس احساس کے ساتھ رکے ہیں، ان جذبات کے ساتھ رکے ہیں اور نہیں گئے دوستوں میں. میں نے کہا یا اللہ یہ تو واقعی ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہم نے تو دین سیکھا ہی نہیں. ایک دفعہ ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا، اس میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں چپلیں پکڑی ہوں اور الٹے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں. یہ قدردان ہے اللہ کی نعمتوں کی، یہ قدردانی ہے. تو فرمایا مجھے یاد نہیں کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑی ہو اور الٹے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں. یہ بھائی بچوں کو سکھانا چاہیے، ابھی سے سکھانا چاہیے. اور حضرت کے جو لحاف تھا، یا جس کو ہم کھیس کہتے ہیں، وہ پرانے لوگ کھیس کہتے ہیں اس کو جو گرمیوں میں اڑا جاتا ہے، اس وہ لحاف کھیس اور وہ جو بستر، اس میں سرانے کا نشان لگایا جاتا تھا کہ یہ سرانا ہے. ہمارا لحاف، ہمارا کمبل آج وہ سر کی طرف ہے اس کا حصہ، تو کل ہم اڑیں گے تو وہی حصہ اب کل پیروں کی طرف ہو گیا، پرسوں اڑا تو وہ پیروں والا حصہ یہاں آ گیا سر کی طرف. حضرت کے یہاں نشان لگایا جاتا تھا. کوئی نئی چیز اس طرح کی آتی تھی، لحاف وغیرہ، کمبل بنائی جاتی تھی یا بستر، اس پہ سرانے کا نشان لگا دیا جاتا تھا کہ اب یہ سرانا ہی رہے گا ہمیشہ، یہ پائنٹی نہیں بنے گی. میں نے کہا یا اللہ ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. یہ ہے نعمت کی قدر. یہ تھوڑی نعمت کی قدر ہے اس بستر کی نعمت کی کہ آج وہ آپ کا سرانا ہے تو کل وہ اس کا سرانا پائنٹی بنا ہوا ہے. بستر بھی تو ایک نعمت ہے، نہ ہو تو پھر پتہ چلے آدمی کو. اور فرمایا مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے بستر پر وہ اگر کھانا پڑ جائے تو پیروں کی جگہ پائنٹی، یعنی پیروں کی جگہ پر رکھ کے کھانا کھایا، مجھے یاد نہیں. میں ہمیشہ اگر بستر پہ کھانا ہو تو میں سرانے کی طرف رکھ کے کھانا کھاتا ہوں، کھانے کو. یہ کھانے کی تعظیم. یا اللہ ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. تو خیر وہ حضرت کا سارا نظام الاوقات مقرر تھا، استاد تشریف لے آئے، مولانا محمود الحسن صاحب، اسیر مالٹا جن کو کہا جاتا ہے، مالٹا میں قید ہوئے. تو عرض کیا حضرت یہ میری تصنیف و تالیف کا وقت ہے، تفسیر بیان القرآن جو دو جلدوں میں ہے وہ اس وقت وہ زیر تصنیف تھی، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں مشغول ہو جاؤں. فرمایا ہاں ہاں بھائی جاؤں. تھی گئے اور تھوڑی چند منٹوں کے بعد آ کر واپس بیٹھ گئے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو شیخ الہند کہنا غلط ہے، ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے، شیخ العالم تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم تو کہہ کے گئے تھے کہ تمہاری تصنیف و تالیف کا وقت ہے اور دو گھنٹے مخصوص ہیں، اب تم واپس آ گئے چند منٹوں میں. تو عرض کیا حضرت میں نے تین چار سطریں لکھ کر میں آ گیا تاکہ ناغا نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، بس میں آ کے بیٹھ گیا آپ کے پاس. ناغا اب میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آج میرا ناغا ہوا ہے. ناغے سے بے برکتی ہوتی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم تین لائنیں پڑھ لیں، تین سطریں پڑھ لیں. بھائی آپ کو کہیں جانا ہے، کام کاج تو سبھی کو پیش آتے رہتے ہیں، آپ تین سطریں پڑھ لیجئے، اس دن کی ناغا نہ کیجئے. چلیے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیجئے، تلاوت کر لیجئے، جو آپ کو جتنا قرآن یاد ہے وہی پڑھ لیجئے. بس پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ناغا ہوئی ہے آج کی. ناغا نہ ہو، ذکر کا ناغا روح کا فاقہ. ذکر کا ناغا، روح کا فاقہ، جس طرح جسم کو اگر غذا نہ ملے تو کمزوری آ جاتی ہے، بالآخر بیماریاں ہو جائیں گی، آدمی مر بھی جاتا ہے. بالکل اسی طرح آدمی ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، تو یہ روح کا فاقہ ہوا. جب روح کا فاقہ ہو گیا تو وہ گناہ سے نہیں بچ سکے گا، اس کی روح میں یہ طاقت نہیں رہے گی، نفس اس سے جو چاہے گا گناہ کرا لے گا. اس لیے فرمایا کہ ان فتنوں سے، فتنے کیا ہیں؟ وہ یہی گناہ ہیں، مختلف قسم کے فتنوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. ان سے بچنے کا راستہ قرآن کریم ہے، بس اس کو ہم اپنا معمول بنا لیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا عجیب دعا یاد آئی، اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب همی. اے اللہ، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اور میرے سارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور میری جتنی فکریں ہیں ان کے چلے جانے کا ذریعہ بنا دیجیے قرآن کریم. معلوم ہوا ان تمام چیزوں کا ذریعہ قرآن کریم ہے. حضور نے اس کے ذریعے سے مانگا ہے کہ اللہ میرے دل کی بہار بنا دیجیے قرآن کریم کو. یہ دل کی بہار کب بنے گی؟ اس کی کیا علامت ہے؟ کہ ہمیں چین ہی نہ آئے. جس دن تلاوت نہ ہو ہمیں چین نہ آئے. جس طرح کھانا نہیں کھاتے ہم تو چین نہیں آتا نا. اوہ بھائی بھوک لگی ہے، کہیں بھی جاتے ہیں کسی بے تکلف دوست کے پاس چلے گئے، بھائی پہلے کھانا لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی، بہت بے چین ہو. یا پیاس لگی ہوئی ہو تو پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی پانی لائیے، پانی پلا دیجیے. بھوک پیاس کے اندر، شدید بھوک پیاس میں جو آدمی کی حالت ہوتی ہے اور آدمی مانگتا ہے اس وقت، طلب کرتا ہے، بس ایسی حالت ہو کہ اگر جس دن تلاوت نہ ہو تو ہماری ایسی حالت ہو جائے، یہ علامت ہے کہ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن گیا. تو یہ مانگا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ تعالی سے سوال کیا اس کا. وجلاء حزنی، اور میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. وذهاب همی، اور میری تفکرات، آپ یوں کہہ لیجئے، اس کو ہم آج کل کی زبان میں ڈپریشن کہہ دیتے ہیں یا ٹینشن کہہ دیتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے اس کو، یا جس کو قرآن کریم میں خوف کا نام دیا گیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اہل مکہ کو چاہیے کہ اس رب کے گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. خوف کہہ لیجئے آپ، تفکرات کہہ لیجئے. بہرحال آئندہ پیش آنے والی کسی خطرے یا کسی نقصان کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے یا فکر کہا جاتا ہے، کہ آئندہ کوئی نقصان پیش آنے والا ہو، اس کا خطرہ ہو، اسی احساس کو آپ ٹینشن کہہ لیتے ہیں یا ڈپریشن، جو اور زیادہ بگڑی ہوئی شکل ہے. ان تمام چیزوں کے دور ہونے کا ذریعہ قرآن کریم ہے، لیکن اس کا طریقہ یوں ہے کہ پہلے ہم قرآن کریم کو سیکھیں، اس کی تجوید کو سیکھیں. میں اس بات کو نہیں مانتا بھائی، جو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ یاد نہیں ہوتی، التحیات یاد نہیں ہوتی، فلاں سورت ہے ہمیں یاد نہیں ہو رہی. ایک صاحب اسی طرح کی شکایتیں کرتے تھے، تو ایسے حالات ہوئے کہ ان کو میڈیکل اسٹور کھولا انہوں نے. اب ایک ہفتے یا ڈیڑھ ہفتے کے اندر انہیں ساری، اور اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا میڈیکل کے کام کا، دواؤں کے کام کا، ایک ڈیڑھ ہفتے میں ساری دواؤں کے نام انہیں یاد تھے، کون سی دوا کہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے خواص کیا ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، ساری چیزیں یاد ہیں. کوئی نزلے کی دوائی دے دو، وہ لا کے دے دی انہوں نے سارے نام. اب کیسے یاد ہو گئے بھائی، یہ کیسے یاد ہو گیا؟ جو کہتا ہے کہ مجھے التحیات یاد نہیں ہوتی، درود شریف یاد نہیں ہوتا، دعائے قنوت مجھے یاد نہیں ہوتی، میں تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہی پڑھ لیتا ہوں اور رکوع کر لیتا ہوں. اب کیسے یاد ہو گیا؟ یہ سب محبت اور لگن کی کمی ہے، کمی ہے محبت. ورنہ یہ اور دنیا کے اندر تو خوب ہیں. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. ساری سستی دنیا کے لیے، دین کے لیے ہے، دنیا میں تو خوب چست ہے. اور چلیے یہ تو خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے تو کچھ رعایت سے کام لیا ہے. مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ تو اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے. وہ کہتے ہیں اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن، مثنوی میں اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن، در رہے دنیا تو ہی شیر فگن. ارے ہجڑے، نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے دین کے معاملے میں، بالکل مخنث ہے اور در رہے دنیا تو ہی شیر فگن. جب دنیا کا معاملہ آ جائے تو ہی شیروں کو پچھاڑنے والا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہی ہے وہ آدمی. تو اس لیے قرآن کریم سے ہم کوئی بس کسی درجے کا ہو ہم تعلق قائم کر لیں، کسی درجے کا ہو، جن کو بھائی اسی سے لذت ملے گی. قرآن کریم میں جو لذت ہے، او ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرما لیتے تھے. اور کوئی تو لذت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدماہ، آپ کے پیارے پیروں پر، مبارک پیروں پر ورم آ جاتا، کھڑے ہو کے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے، اور ایسے نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. رحمت کی آیت ہے تو اس پر رک کر دیر تک اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں اپنے لیے اپنی امت کے لیے. عذاب کی جہنم کی کوئی آیت آ گئی تو اس پر رک کر دیر تک مغفرت طلب کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں اپنی امت کے لیے، دعائیں مانگ رہے ہیں. ایسے رک رک کر مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچتے تھے نوافل میں وَنَفْسِهُ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہاں رک جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا علیس اللہ بأحکم الحاکمین، پر رک کے فرماتے تھے بلا وہو احکم الحاکمین وانا علی ذلک من الشاہدین. تو مختلف مواقع پر یہ دعائیں منقول ہیں. نوافل میں جب آپ ہوتے تھے اور یہ آیات آ جاتی تھی آپ رک کر دعائیں مانگتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں نا، ایسے نہیں جیسے ہم پڑھ لیتے. آپ کا پڑھنا تو بڑی شان سے ہوتا تھا اور تمام حروف کو ان کی رعایت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، انتہائی. آپ سے بڑھ کر کون قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والا ہوگا؟ وہ ورتل القرآن ترتیلا کا حکم تھا، ترتیل سے اس قرآن کو پڑھیے. ترتیل کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، الفاظ کو سنوار کے ادا کرنا. ایسا نہ ہو صوت کی جگہ سین پڑھ دیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ، الحمدو اور الحمدو، الحمدو کے بجائے الحمدو یہ پڑھ دیا تو ساری خوبصورتی ختم ہو گئی. ہا کی جگہ ہا نکال دیا، اور بعض اوقات تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کیا ہونے ہی ہونے ہیں معنی تھے. اردو کا یہ حال ہے، اردو کا. آگے فرمایا ومعرفت الوقوف، الفاظ کو بنا کر سنوار کر ادا کرنا، اور جہاں پر رکنا ہے وہاں کی معرفت پہچان حاصل کرنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں اردو کا کیا حال ہے. کسی نے کہا روکو، یہاں پہ وقف کیا، روکو مت جانے دو. یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، روکو مت جانے دو. اب یہی الفاظ یہی ہیں، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، معنی الٹ گئے. صرف وقف کرنے سے، وقف ادھر ادھر کر دیا آگے پیچھے. یہ اردو کا حال بتا رہا ہوں آپ کو. عربی تو آپ دو لفظ، کوئی سے دو لفظ بنا، بلکہ ایک لفظ بھی، یہ جو ہے نا قاف زیر قی، اس کے معنی ہے بچا، بچا تو ایک مرد. وقینا ہے نا، واؤ تو الگ ہے، واؤ کا ترجمہ اور، نا معنی ہمیں، اور قی کا مطلب کیا ہے؟ بچا. اے اللہ تو ہمیں بچا، یہی مطلب ہوا. یہ صرف قوف زیر قی کا ہے مطلب ہے. آپ بتائیے عربی کیسی فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک حرف اور اس کے بھی معنی ہیں. چل جائے کہ دو یا تین یا اور زیادہ، یا وقف غلط کر دیا تو معنی کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اردو کا یہ ہے نا، روکو مت جانے دو، یعنی کسی کو روکا جا رہا ہے کہ اس کو جانے مت دینا، اور وہ کہا یوں کہا کہ انہی الفاظ روکو مت جانے دو، تو اب معنی بدل گیا کہ نہیں روکو نہیں اس کو جانے دیا جائے. یا ہمارے حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب ایک دفعہ مثال دی، انہوں نے فرمایا قمر کو مال دو، ایک جملہ یہ ہے قمر کو مال دو، اور جیسے ہم قاف کو کاف پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ لیا ہم نے، اور کہیں کہیں ہم الفاظ کو صحیح طرح ادا ہی نہیں کرتے، الف غائب کر دیتے ہیں، صحیح طرح کھینچتے ہی نہیں ہم. مال ہے نا مال، اس کو کھینچ کے کہنا ہے، ہم نے کھینچا ہی نہیں، تو ہوا قاف کو کاف پڑھا اور مال کو کھینچا نہیں، تو یہ ہو گیا کمر کو مل دو. یہ ہوا، یہی مطلب ہوا. کیا مطلب ہوا دونوں کا، فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو میں آپ کو اردو کا بتا رہا ہوں، عربی تو اس سے زیادہ حساس زبان ہے. تو میرے دوستو تجوید کا سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے، میرے آپ کے اوپر سب کے اوپر فرض ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، تلاوت صحیح ہو جائے. جب ہم یہ سیکھ کے پڑھیں گے تو پھر اللہ کو پیار آئے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ جو ہے نا، یہ جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا. حالات کا تو تعلق اعمال سے ہے، سیدھی بات، حالات کا تعلق اعمال سے ہے. اعمال ہمارے ویسے ہیں نہیں، نہ ظاہری اعمال ویسے ہیں نہ باطنی اعمال ویسے ہیں. ہم نے اتباع سنت کو سمجھا بس خالی یہی ہے کہ کھانا ہم نے سنت کے طریقے سے کھا لیا، اور جناب بیت الخلاء چلے گئے سنت کے مطابق، باہر آئے سنت کے مطابق. یہ بھی چیزیں اتباع سنت ہیں حضرت، لیکن اور چیز بھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ رات کو سوتے وقت سب کو اپنے دل سے، اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر کے سو، تو ایسا ہی کرو، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے. تو یہ باطن کی اتباع بھی تو ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی. باطن میں بھی اتباع ضروری ہے، باطن کے ہمارے دل کے جو احساسات ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہوں. دل میں ہم تمام مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، کسی کی حقارت دل میں نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یہ بھی تو اتباع ہے، اس میں بھی تو اتباع ہے بھائی. تو خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جو اعمال ظاہرہ اس میں ہم اتباع کر لیں، اتباع اعمال باطنہ میں بھی ہے. اس کی مشق کسی اہل باطن سے ہوگی. تو بہرحال یہ جو قرآن سے ہمارا تعلق اگر ہو جائے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے میرے دوست. یہی کافی ہے، یہ قرآن کافی ہے. دیکھیے اس کی حصی مثال سمجھیں، میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، کبھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ کیسے کہہ رہے ہیں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ، یہ جو آپ نے دیکھا نا ابھی انہوں نے تلاوت کی، جنہوں نے ابھی حفظ کیا ہے، تو دراصل اللہ اس کی حفاظت اس طرح فرما رہے ہیں قرآن کریم کی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تین قسم کی فوجیں ہوتی ہیں، ایئر فورس ہے اور جس کو آپ فضائیہ کہتے ہیں، نیوی ہے، بحریہ جس کو کہا جاتا ہے، یا بری فوج ہے، آرمی. یہ تین فوجیں ہوتی ہیں عموماً ایک ملک کی حفاظت کے لیے. اللہ نے بھی تین فوجیں بنائی قرآن کریم کی حفاظت کے لیے. حفاظ کی فوج ایک فوج ہے الحمدللہ، اس فوج سے اللہ کام لے رہے ہیں قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا. بالفرض یہ نسخوں میں لکھا ہوا قرآن کریم اگر دستیاب نہ ہو سکے، ضائع ہو جائے، بالفرض محال نعوذ باللہ، تب بھی حفاظ کی فوج ایسی ہے کہ گھنٹوں کے اندر نیا قرآن نسخہ تیار ہو جائے. تو اس سے تو حفاظت کا کام لیا جا رہا ہے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت. پھر آئیے دوسرا، قرآن کریم کو مختلف قراءتوں کے ساتھ، سبع عشرہ جس کو 17 قراءتیں، قراءت سبع اور قراءت عشرہ، تو یہ کیا ہے, ان یہ قاریوں کی فوج ہے. کوئی اگر قرآن کو غلط پڑھے گا تو یہ قرآن حضرات کی فوج تیار ہے. نہیں بھائی, آپ نے یہ غلط پڑھا, اس کو یوں پڑھنا چاہیے, فلاں روایت میں یوں پڑھا جائے گا, فلاں میں یوں پڑھا جائے گا. حفاظ کی فوج تیار ہے, کسی نے غلط پڑھا, کوئی بڑا شیخ محیب ہو وہ بھی کہے لو ان شیخن محیبن, اگر علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بہت ہی محیب حیبت والا شیخ ہو, باروب ہو, وہ قرآن غلط پڑھے تو پیچھے سے اس کو لقمہ دیا جائے گا, چھوٹا بھی بچہ ہو وہ بھی لقمہ دے گا کہ آپ نے یہ غلط پڑھا ہے, یہاں یوں ہے. لو غیر نقطتا, لو ان شیخا محیبا غیر نقطتا من القرآن لیرد علیہ الصبیان, اس کو بچے جواب دیں گے, بچے لقمہ دیں گے. اور ایک تیسری فوج ہے علماء کی, کہ قرآن ان سے کام لیا جاتا ہے, قرآن کریم کے معنی اور مطالب, اس کی تفاصیل کی حفاظت کا, کہ کوئی معنی غلط بیان نہیں کر سکتا, علماء کی فوج تیار ہے, یہ اللہ کام لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تو پکی بات ہو گئی, قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے, پکی بات ہو گئی نا. یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. زبردست کتاب ہے, عزت والی کتاب قرآن کریم, نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے, کیونکہ یہ تنزیل من حکیم حمید, حکیم حکمت والے اللہ اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. تو یہ تو پکی بات ہوئی کہ قرآن کریم اللہ کی حفاظت میں ہے, بس ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں. جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی حفاظت میں آ گیا. محفوظ چیز کے ساتھ جس نے اپنا تعلق قائم کر لیا تو وہ, بھائی آپ اگر یہ جو قراقرم ایکسپریس کا کوئی ڈبا وہ ہو انجن, اس کے پیچھے کوئی بالکل چر چر کرتا ہوا ڈبا ہو, بالکل ریل کار والا ڈبا خراب پچکا ہوا, وہ اگر جوڑ دیا جائے لیکن مضبوط تعلق ہو تو جہاں پہنچے گا وہیں پہنچے گا وہ. تو قرآن کے ساتھ ہم تعلق جوڑ لیں, جڑ جائیں, تو قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے نا, یہ تو پکی بات ہے, ہم بھی حفاظت میں آ جائیں گے جڑنے کی برکت سے. کسی بھی درجے میں ہم تعلق جوڑ لیں, بس قرآن کے ساتھ ہم جڑ گئے, گویا ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے, کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے قرآن کریم. ہم اس کے ساتھ جوڑ لیں, تعلق قائم کر لیں, بس حفاظت میں آ گئے. بس یہی طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بس یہ چند گزارشات تھیں جو اللہ نے کہلوا دیا. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کر لیا کرو کہ اللہ وہ بات کہلوا دیں جو میرے لیے بھی مفید ہو اور سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. اپنے آپ کو پہلے رکھو, محتاج سمجھو اپنے آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور یہ جو جس بچے نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو باعمل بھی بنا دیں, اور ان کے ماں باپ کو, ان کے اساتذہ کو, جنہوں نے ماں باپ نے چھٹی کے دن بھی انہوں نے تیار کر کے بھیجا ہوگا, ناشتہ کرا کے بھیجا ہوگا, پتہ نہیں کتنے مواقع اتار چڑھاؤ کے آئے ہوں گے, مگر اس کو برداشت کیا اللہ کے لیے, تو ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے اور استاذ کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے, اور عام طور پہ پڑوسیوں کے لیے عموماً یہ بھی بہت, جو رحمتیں اترتی ہیں, نزول ہوتا ہے رحمتوں کا قرآن پڑھے جانے پر. تو آپ سب کو اس کا فائدہ اور اثرات پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کریں. جی الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وراله, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے اعزاء اقربا, ہمارے پڑوسی, ہمارے رشتہ دار اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اے اللہ ہماری صورت کو, سیرت کو, ہمارے ظاہر کو, ہمارے باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا لیجیے. اے اللہ ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں سے اجتناب نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ محبت سے بھرا ہوا دل جو آپ اپنے دوستوں کو, اپنے تعلق والوں کو عطا فرماتے ہیں، ہمیں بھی بلا استحقاق عطا فرما کر اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، اے اللہ بہت عظیم نام ہے. اے اللہ جتنا عظیم جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیجیے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. یا اللہ اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجیے، اہل ایمان کو اہل تقویٰ بنا دیجیے. اے اللہ بیماروں کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگا جو ہمارے لیے ضروری ہے، اے اللہ بلا استحقاق بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیجیے. سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام فرما دیجیے، تام فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں اپنے مبارک دین کو عام اور تام فرما دیجیے. ذریعے کے طور پر ہم سب کو پوری امت کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ آپ بہت کریم ہیں، اے اللہ آپ بہت رحیم ہیں. اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو، اپنے پیارے حبیب کی پیاری امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر اس بچے نے جس نے حفظ کیا ہے، اللہ اس کے حفظ کو قبول فرما لیجیے. اس کے والدین کو اے اللہ بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائیے دنیا اور آخرت میں. اے اللہ اس کے اساتذہ کو جنہوں نے پڑھایا، اے اللہ محنت کی، اے اللہ ان کو بھی بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس حفظ کی برکت سے اس محلے پر، اس مسجد پہ اور عام طور پر عموماً پوری امت پر اپنی رحمتیں نازل فرما دیجیے، برکات نازل فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه وآل بيته وعلماء امته اجمعین. آمین برحمتك يا رب.